کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو عطار کی، کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو عطار کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ جسارا سیائے درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر علیہ سنت، کیا آپ کبھی بچوں کو لے کر کہیں فاتحہ خانی میں گئے ہیں؟
میں شاہ فضل کالونی گیا تھا، کسی مریض تھے بیچارے، ان کے اس میں یا سلموں کا ختم ہوا تھا، تو میں گیا تھا۔ میری بچی بہت چھوٹی تھی، اس وقت رضا تو غالباً پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو وہ بھی یا سلام ہو یا سلام ہو وہ دانے پڑھنے لگی، تو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے 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 ہوتے ہیں، تو روکا اس کو کہ اے بچی، تو میں نے کہا شاید اس کا قبول ہو جائے، کہ اس کے گناہ تو شروع ہی نہیں ہوئے، اور پڑھ بھی بالکل پرفیکٹ یا سلام صاف پڑھ رہی تھی، اور یہ ہے بھی آسان ورد، تلفظ کے بھی اتنی اس میں دشواریاں نہیں ہیں۔ میں نے کہا بھلے نہ پڑھے کیا اس میں، نیکی تو مقبول ہے نا بچی کی۔ خیر پھر کسی نے مزاحمت نہیں کی، پڑھتی رہی ہوں۔
یا سیدی، میں جامعۃ المدینہ جہلم درجہ سابعہ میں پڑھتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے شجرہ شریف کے لیے سنتیں لکھی تو فیضان سنت ہی تحریر فرما دی، اتنی بڑی تحریر کے بعد مزید تحریر کا ذہن کیسے بنا، اور فیضان سنت کے بعد تصنیف کے کام کا کب اور کیسے آغاز فرمایا، ارشاد فرما دیجیے۔
فیضان سنت کے بعد کیسے آغاز کیا؟ بس وہ ایک سمجھو کہ عادت بنی، چلتی رہی، اب تک چل رہی ہے، اللہ کرے کہ آخری دم تک میں لکھتا رہوں۔ میرا ذہن یوں بنا ہوا ہے کہ جیسے کہ قرآن کریم میں پہلے سینوں میں تھا، جب بہت سارے حفاظ ایک جنگ میں شہید ہوئے، پھر وہ تشویش ہوئی کہ یہ کیسے ہوگا، پھر قرآن کریم کو جمع کیا گیا، اور اس طرح یہ اب ہمارے پاس ہے، ورنہ ہم کیا کرتے۔ صرف احادیث مبارکہ، یہ بھی کافی بعد میں ان کی تدوین ہوئی، امام بخاری کی جو بخاری شریف ہے، یہ بھی کافی بعد میں، امام بخاری نہ صحابی ہیں نہ تابعی ہیں نہ تبع تابعی ہیں، ان کے بعد کے بزرگ ہیں،
تیسری صدی۔
ہاں تو اس وہ یوں یہ کتابیں لکھی گئیں، اگر یہ کتابیں نہ لکھی جاتی تو ہم کیا کرتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب کو امام محمد نے لکھا، یہ محرر مذہب امام اعظم کہلاتے ہیں، جو آپ کے شاگرد رشید تھے۔ خیر تو یوں کتاب حدیث کی بے شمار لکھی گئیں، اور پھر اب زمانے قریب میں آئے تو فتح و رضویہ 30 جلدوں میں اعلی حضرت نے نہ لکھا ہوتا ہم کیا کرتے؟ ترجمہ قرآن کنز الایمان مستند ترجمہ ہم کو دیا، یہ نہ لکھتے تو ہم کیا کرتے؟ بہار شریعت، فقہ اسلامی کا انسائیکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں اس کو، اتنی مضبوط کتاب ہے بہار شریعت، یعنی 20 اس کی وہ ولیوم ہیں، یہ نہ لکھی جاتی کتابیں۔ حنفی فقہ پر اتنی زخیم کتاب اردو میں میرے علم میں نہیں کسی نے لکھی ہو، تو یہ سب لکھ کر تشریف لے گئے دنیا میں، ثواب جاریہ ان کا چل رہا ہے۔ بیان ہوتے ہی اتنا ان کی لائف نہیں ہوتی، لائف ہوتی بھی ہے تو وہ ڈھکے چھپے رہتے ہیں، اب لائف تو بیان کی ہو گئی ہے، پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے، لیکن کتاب پھر بھی کتاب ہے، کتاب سے جو پڑھنے کا مزہ ہے اور جو اس میں چیزیں وہ ہو رہے، تو یوں ایک ہرس بھی ہے کہ مرنے کے بعد اپنے یہ کتابیں اللہ کرے کہ ثواب جاریہ کا سبب بن جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک لکھ نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب لکھنا شروع کر دیں کتابیں، اس کا بھی یعنی کہ اتنا معلومات ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے. خیر میں تو علماء سے چیک بھی کرواتا ہوں، اور اس طرح مطلب یہ کہ کوشش رہتی ہے کہ کوئی شرعی غلطی نہ رہ جائے. لیکن بعض کتابیں کیا، کئی کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں شرعی غلطیاں بھی ہوتی ہیں کہ وہ اتنا کیئر نہیں کرتے، بس لکھتے چلے جاتے ہیں. جیسے ایسو ہی کے بارے میں اعلی حضرت نے فرمایا کہ
جسے دو حرف اردو کے الٹے سیدھے لکھنا آ گئے وہ مصنف اور محقق اور مجتہد بن بیٹھا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کا جب بھی تحریری کوئی رسالہ یا کتاب آتی ہے اس کو وقت بہت لگتا ہے، تو یہ جو وقت لگتا ہے تو کیا آپ کے تحریر کے یا کتاب لانے کے یا رسالہ لانے کے کوئی ایسے پروسیجر آپ نے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ آتے آتے اس کو وقت لگ جاتا ہے؟ ورنہ تو آپ ہی کا ایک جملہ ہے کہ میں مطلب ہفتے میں بھی ایک رسالہ دے سکتا ہوں.
ایک سبب تو یہ کہ صرف تحریر، تو دوسرے کام بھی میرے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے. تحریر کے لیے گوشہ نشینی چاہیے. اب سوشل میڈیا نے گوشہ نشینی کو بھی ختم کر دیا کہ چاہے لاکھ پردوں میں چھپ جاؤ یہ ساتھ ہوتا ہے میرے. میں پہلے فون نہیں رکھتا تھا، اب یہ رکھنا پڑ رہا ہے. اب بھی فون کرنا، نمبر ملانا نہیں آتا، یہ بتا دوں. لیکن یہ کہ اب دکھیا رہے مریض، تعزیتیں، پھر مشورے، طرح طرح کے تنظیمی مشورے، تو اس طرح کے مطلب ہے کہ یہ اس کی ضرورت ظاہر ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن محدود نمبر ہیں میرے پاس، تام دوسروں کے ذریعے سے آتے رہتے ہیں. یہ کوشش ہوتی کہ اس میں بھی میرا وقت اب کافی صرف ہو رہا ہے. یہ کہوں گا تحریری کام میں رکاوٹیں ٹھیک ٹھاک بڑھ گئی ہیں، کروں گیا. کئی بار سوچتا ہوں اس کو چھوڑ دوں، لیکن میں چھوڑوں گا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیا کروں. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ میں مطلب ایسا نہیں کہ میں لکھا اور مڑ کے دیکھوں نہیں. یعنی یوں سمجھو کہ میں اپنی تحریر کو مبالغہ کروں 10 بار چیک کرتا ہوں.
آپ خود
مبالغہ کروں گا
پرسل پڑھتے ہیں آپ لکھنے کے بعد؟
10 بار میں کہہ رہا ہوں، یعنی مبالغہ، یعنی کئی بار، یعنی چند بار پڑھنا پڑتا. جیسے میں المدینۃ العلم میں جائے گی میری تحریر، تو وہاں سے اس کی نوک پلک سنورے گی، یا ان سے میں مواد بھی لیتا ہوں، اپنا بھی کتاب سے ڈھونڈتا ہوں، ان کو بولتا ہوں فلاں فلاں مواد مجھے دے دو، فلاں آیتیں نکال کے دے دو، اس طرح. یوں بھی ہوتا ہے، تو یوں ہم چل رہے ہوتے ہیں، پھر یہ چیک ہوتی ہے المدینۃ العلمیہ سے، مفتی صاحب سے چیک ہوتی ہے، پھر یہ کہ مفتی صاحب کام دیتے ہیں اس میں، وہ کام کرنا ہوتا ہے. المدینۃ العلمیہ بھی مجھے کام دیتی ہے، پھر مفتی صاحب کا کیا ہوا جو کام ہوتا نا، پھر المدینۃ العلمیہ اس پر ایک اور نظر ڈالتی ہے کہ کہاں حوالے ڈالنے ہیں، کہاں تخریج کرنی ہے، مفتی صاحب نے کیا فرمایا تو اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یوں ہماری مطلب نہیں کہ یعنی کہ مختلف مراحل سے یہ گزر کر پھر کہیں جا کر یہ کتاب یا رسالہ آتا ہے.
آپ کے یہ مختلف ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے، مختلف شعبے بنے ہوئے جہاں سے ایک کتاب اپنے مطلب چھپنے کے مراحل تک پہنچتے ان مراحل سے گزرتی ہے.
اب جیسے کہ میں چیک کرتا ہوں، میں غلطی صحیح کرتا ہوں اپنے خیال میں، پھر وہ جاتی ہے کمپوزنگ کے لیے، کمپوزر اس کو درست کرے گا، کمپوزر بھول جاتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے اس کی توجہ نہیں ہوتی، وہی کی وہی غلطی بعد میں دوبارہ میرے ہتھے چڑھتی ہے، تو پھر اس پر ترکیب بنانی پڑتی ہے، ورنہ پھر زیادہ تر یہ کہ میں اس سے میری چیکنگ تو ہارڈ ہے. دیگر کتب جو ہوتی ہیں ان میں اور میری کتابوں میں اگر کوئی انصاف پسند ہوگا اور اگر دیکھے گا نا، تو شاید غلطیاں کم پائے گا. پھر درود شریف کا اہتمام وغیرہ، الحمدللہ یہ بھی ہمارے میرے میں نے سمجھو کہ حصہ ہے، مزاج ہے میرا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ، یہ پورے پورے لکھنے عند ضرورت. اور اشارے تو ہیں منع، اشارے تو لکھنے نہیں ہیں. سواد لکھتے ہیں، رہے لکھتے ہیں، رہ سواد لکھتے ہیں. تو سواد تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سواد لکھنا یہ تو حرام لکھا ہے اس کو. درود شریف کی جگہ اشارہ لکھتے ہیں نا، مخفف شارٹ فارم، یہ حرام ہے. آسان کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں. اب یہ لوگ جو ہے نا، یہ اردو، حالانکہ کم از کم ہمارے ملک کی تو اردو قومی زبان ہے، پھر بھی کمزور ہو گئی ہے. اب بچے انگلش میڈیم کی طرف، یعنی یہاں تک کہ جو اردو پڑھانے والی جو ادارے ہیں وہ بھی اب 1-2-3 سکھاتے ہیں
جی،
1-2 نہیں سکھاتے، بچے اپنے آتے ہیں دار المدینہ کے
1-2-3
یوں بول رہے ہوتے ہیں، کہ ہمارے 33-35 اور یہ الفاظ نہیں بیچاروں کو پلے پڑتا، تو اس لیے وہ ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں تو بچے بھی بہت ہیں نا، بچے پڑھیں گے، بڑے پڑھیں گے، بے پڑھے لکھے پڑھیں گے، ہمارے یہاں بے پڑھے لکھوں کی بھی ذرا ایک تعداد ہے، دین کی محبت میں یہ بھی آتے ہیں، سب پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے، کم پڑھے لکھے بھی آتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں تو وہ بےچارے زیادہ انگلش پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اردو ان کی بھی ویک ہوتی ہے،
اردو کمزور ہوتی ہے،
تو یوں مطلب میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان کروں، اب آسان کرنے کے لیے بار بار لغت اٹھانا پڑتا ہے، بعض بات لغت میں بھی نہیں ملتا تو پھر رجوع کرنا پڑتا، آگے بڑھنا پڑتا کہ بھائی اس کے معنی بھیج دو، تو یوں مطلب پھر جملے بعض بہت ہارڈ ہوتے ہیں کہ معنی سمجھ میں نہیں آتے کہ اس کو اب لکھے کیسے، تو بعض بات چھوڑ بھی دیتا ہوں، سوچنا نہیں پڑتا میں کیا کروں یار، ایک آدھی عبارت کی اگر تسہیل یعنی آسان کرنے جاؤں نا تو 4 لائن لکھنی پڑے گی، تو یوں ضخامت بڑھے گی، تو یوں مطلب یہ کہ چھوڑنا بھی پڑتا ہے، ایک کوشش ہوتی ہے کہ جیسے بچوں کو سمجھا رہے اپنے، اس میں اہل علم ہو سکتا مجھ پر ہنستے ہوں گے یار اس کو لکھنا نہیں آتا، واقعی نہیں آ رہا مجھے، مجھے یہ عوام کو مسجدوں میں بھرنا ہے، تو ایسا لکھنا پڑے گا کہ یہ عوام کی سمجھ میں آئے، یار علماء کو سمجھانے تو میں نکلا بھی نہیں ہوں، عوام کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ کسی طرح بھی عوام جو ہے نا ان کی سمجھ میں دین آئے اور دینی احکام آئے، کیونکہ یہ تو مسئلہ، تو مسئلے کو بھی نہیں سمجھتے کہ مسئلہ ہوتا کیا ہے، اب جب ہم بولتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے تو یہ حکم کا معنی کرتے ہوں گے آرڈر، حالانکہ حکم کے معنی یہ مسئلہ ہے، تو ہمارے یہاں عام ہے یہ، اس کا حکم یہ، اس کا حکم یہ، اور عوام گتھے مارتی ہوگی کہ یہ پتہ نہیں یہ کون سا آرڈر جاری کر رہے ہیں مولانا صاحب،
جزئیہ،
تو یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں لفظ مسئلہ بولوں، مسئلہ سمجھ میں آتا ہے بھائی، اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کے مسائل یہ ہیں، یہ اب بھی سمجھ میں آتا ہے، تو اب یہ عوام جو ہے نا یہ بالکل اردو سے، یعنی یہ اگر میں کہوں نا نابلد ہوتی جا رہی ہے، تو نابلد بھی ان کو سمجھ میں آتا ہے یہ کیا ہوتا ہے،
میرا یہ سوال ہے کہ کوئی عاجزی کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ تو خود کہتا ہے میں عالم نہیں ہوں، پھر وہ یعنی ان سے تربیت بھی حاصل نہیں کرتے ہیں، پھر بعض لوگ ایسے یعنی کہ الٹے سیدھے وہ پھر اس سے یعنی کہ اس کے قریب نہیں آتے، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، تو ایسے صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ وہ عاجزی ہی رکھیں، کیونکہ بعض اوقات وہ عاجزی رکھتے ہیں تو، لیکن وہ پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں دیکھنے والے، نہیں سیکھنے والے، اور بعض لوگوں کو عاجزی کا نہیں پتا ہوتا تو وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ تو خود کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا ہے، تو ہم پھر ان کے پاس بیٹھ کے کیا کریں، تو اس صورت میں رہنمائی فرما دے کہ ہمیں یعنی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، اپنی عاجزی پر قائم رہیں، اور اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے،
آپ ایک لسٹ مجھے دے دیں تعداد، ایسے کتنے مطلب نادان ہیں آپ کی توجہ میں، آپ کی لسٹ میں، کہ جنہوں نے ایک عالم دین جس کا علم کے چشمے لہرا رہے ہوں اور وہ کہے کہ میں بے علم ہوں، اور اس کو وہ مطلب بے علم سمجھ کر اس سے دور ہو گیا ہو، ایسی لسٹ مجھے بھیجیں، ایک نہیں آدھا نام بھیج دیں مجھے، تو حماقت کا کوئی ایوارڈ اگر جاری کرنا ہو تو اس پر غور کیا جا سکے، معاف کیجئے گا میں نے اس لیے کہا ہے کہ یار وہ لوگ پہچان لیتے ہیں، جو عاجزی کرتا ہے نا وہ سمجھ جاتے ہیں، میں نے ان پڑھ اور بدھو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی عاجزی کوئی کرے گا نا تو وہ سمجھ جاتے ہیں، تجربہ بھائی ہے، تو اگر کوئی اکا دکا اگر ایسا ہے کہ کسی نے عالم دین نے کہا کہ میں تو عالم نہیں ہوں بے پڑھا ہوں، تو بولے ہاں یار یہ سب بے پڑھا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، عام طور پہ نہیں ہوتا، علماء عاجزی کرتے ہیں، اعلی حضرت کے عالم ہونے کا تو کوئی غیر بھی انکار نہیں کرتا، سب مانتے علمی لوہا، اور سرکار اعلی حضرت تو کمال کے بزرگ ہیں، اور ہماری تو ان پر آنکھیں بند ہیں، ان کی تحقیق پر یہ ایسے بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ کبھی خواب میں بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ میں عالم ہوں، پتہ عرضیہ میں انہوں نے لکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو دیکھے گا یار اتنے زخیم فتوے لکھے ہیں تو کیا کوئی غیر عالم یہ لکھ سکتا ہے، تو سمجھ جاتے بھائی یہ عاجزی ہے، تو جھوٹ گناہ ہے، عاجزی میں بھی وہ مطلب ریا ہوتی ہے کہ لوگ بولیں کہ بڑا عاجز بندہ ہے، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی نے فون کیا، دارالفتا اہل سنت میں ہوتے تھے، فون کیا، وہ فون پر بولا مفتی صاحب سے مسئلہ دریافت کرنا ہے، تو مفتی صاحب سے بات کروا دیں. تو یہ فرماتے رہے کہ بولو کیا پوچھنا ہے آپ کو، نہ مجھے مفتی صاحب سے بات کرے، بھائی بولو کیا بات کر رہا ہے. تو وہ مطلب اس نے پوچھا ہی نہیں، تو وہ کوئی ایک آدھ ہوگا جس کو سمجھ نہیں پڑی ہوگی، تو ایسے بھی ہوتے ہیں. لیکن مفتی فاروق صاحب کی عاجزی سامنے آئی. پہلے میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں، میری تھنکنگ بتا رہا ہوں، پہلے کسی یعنی کہ مفتی کو میں مفتی بولتے ہوئے بازو کا شرماتا تھا، ڈرتا تھا کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ عاجزی کرے
ناراض نہ.
اور اب نہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، زمانہ چینج ہو گیا، اپنے اپنی زبان سے بولتے ہیں، اپنے قلم سے لکھتے ہیں. معافی چاہتا ہوں کہ ناراض نہ ہو، دور چینج ہو گیا ہے. میں نے اپنی تھنکنگ بتائی، میں نے علماء دیکھے، مفتیان کرام دیکھے، سادگی دیکھی، ان کی عاجزیاں دیکھی ہیں، اب وہ تقریباً صاحب مزار ہو گئے. میں مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اٹھائی ہے، خدا کی قسم ایسے سادہ بزرگ تھے کہ کیا بتاؤں. ایک تاجر کو میں، ان کی کوئی پرابلم تھا، پریشانی تھی، میں ان کو بولا کہ ہم چلتے ہیں مفتی وقار الدین صاحب کے پاس. میں نے اس کا ذہن بنا کہ یہ بہت سادہ ہے، بہت سادہ ہے، پہچانے نہیں جاتے. وہ اس طرح ذہن بنا کے میں ان کو لے گیا. تو ہم ان کے گھر حاضر ہوئے مفتی صاحب کے، مفتی صاحب تشریف لائے. اب اتفاق سے تھے بھی دبلے، مطلب مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، تو یہ تشریف لے آئے، تو اس نے یوں ہاتھ ملا لیا، یہ کوئی خادم ہوں گے گھر کے شاید، سمجھا ہوگا. تو پھر اب میں نے ہاتھ چومے، تو اس نے بھی پکڑ کے ہاتھ چومے. پھر تھوڑا موقع ملا تو مجھے بولا یہ ہے، میں نے کہا تو بہت سمجھا دیتا، میں نے یہ پہچانے نہیں جاتے اتنے سادہ ہے. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج سے آئے تھے، ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ آئیں گے، ہم ان کا واسطہ کتیانہ میمن ایسوسیشن کا کمیونٹی ہال ہوتا تھا، اب وہ ہال نہیں ہے، تو اس میں ان کا جلسہ تھا، واسطہ، ہم انتظار کر رہے تھے. ہم جب یہ آئے نا تو واقعی ہے نا کہ بالکل سادہ ہو کے بھی سادے تھے، ایسے تھے. جب بولنے لگے نا تو پتا چلا کہ علم کا دریا بہ رہا تھا، اللہ اللہ، کوئی وہ الفاظ کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور ایسے دلائل ارشاد فرما رہے تھے کہ میں دنگ رہ گیا. تو یہ ہمارے اکابرین جو تھے، ان کے اپنے انداز تھے، اب ہمارے ہم لوگوں کے اپنے انداز ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر آپ نے کیا، تو آپ کے ساتھ ان کے گھر بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، کیونکہ محلہ وہی تھا. آپ نے ان کی منقبت بھی لکھی، اور آپ ان کے واحد خلیفہ بھی ہیں.
واحد کی غلط فہمی ہے، اور بھی خلفاء دریافت ہوئے، اور یہ پیری مرتی کی طرف متوجہ نہیں تھے، خلافتیں بانٹنے کی ان کی ترکیبیں نہیں تھی. تو پیر صاحب آستانہ، یہ خلیفہ وہ خلیفہ، یہ خلیفہ، اس طرح انہوں نے کچھ کیا نہیں. یہ وہ تعلیم و تدریس فتویٰ نویسی، اور ان کا یہ مزاج تھا.
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور آپ نے منقبت میں بھی ان کی سادگی کا ذکر کیا ہے، ان کی شان میں جو منقبت لکھی تھی. اور عصر کے بعد حضور مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سادی کی چارپائی ہوتی تھی، اسی پر آپ آرام فرما ہوتے تھے اور سوالات کے جوابات دیتے تھے.
چار پائی میں بیٹھتے تھے، ان کی چائے مجھے اچھی لگتی تھی، کبھی کبھی مانگ لیتا تھا میں چائے پلاتے تھے. اچھا وضو کرنے میں، ہمارے یہاں تو نل پہلے کھولتے ہیں، بعد میں وضو شروع ہوتا ہے، ڈر کر کے اسراف کا اور پانی فضول بہانے کا کوئی یعنی کہ تصور نہیں ہے لوگوں میں. ایک چمچ دھونی ہے تو دو بالٹیوں اتنا پانی گرا دیتے ہیں، خر در خر کر کے پانی جا رہا ہوتا ہے. وضو میں بھی دڑا دڑا آواز آ رہی ہوتی ہے، نل پچھاڑ کھانے کی پانی کے، بالکل احساس نہیں ہے. لیکن میں نے کبھی بھی ایک بار کہیں ہم گئے تھے تو کسی مسجد میں شاید وضو خانے پر انہوں نے نل پہ وضو کیا تھا, ورنہ گھر پہ میں نے باہر حضرت کو دیکھا. مطلب گھر یوں واجبی تھا, پانی وغیرہ سب تھا, لیکن یہ ہمیشہ لوٹے سے وضو کرتے تھے. لوٹے سے پانی وہ کم خرچ ہوتا ہے, اور اتنا فٹافٹ یہ کر لیتے تھے وضو, یوں انگوٹھا رکھتے تھے اس کی ٹوٹی پر جو لوٹے کی ہوتی ہے, اور یوں کر کے کرتے تھے, اس کا ہاتھ بھر جاتا دھو لیتے تھے, اپنے سے نہیں دھلتا یہ دھو لیتے تھے. اور ماشاءاللہ وضو اس سے کرتے تھے, بڑے سادے تھے, بہت سادہ مزاج تھے الحمدللہ. اب کہاں ہیں ایسے اسلاف ہمارے, بس جو چلے گئے چلے گئے, اب بعد میں کوئی سے اب ہوں گے بھر, لیکن نظر نہیں آ رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ کرتا ہے, کرتا شامی رہنے سنت کا ہے, یہ بھی مجھے تقریباً 20 سال سے تو ظاہر ہی ہوئے ہوں گے. ابھی چند روز پہلے جب اس کو کھول کر میں نے جب دیکھا تو اس میں خوشبو آ رہی تھی, الحمدللہ یہ بھی سلامت ہے. اور ایک عطر کی شیشی بھی ہے, یہ عطر کی شیشی ہے, یہ ایک تسبیح ہے, ایک عطر کی شیشی چھوٹی والی ہے, اور کچھ ذرات ہے وغیرہ. تو یہ بھی میں نے امیر اہل سنت کے ہی بیگ میں سے نکلا, اور بھی مطلب ہم لوگ لیتے رہتے تھے اس طرح سے, الحمدللہ. یہ وہ بوتل ہے جو ساتھ میں تھی امیر اہل سنت کے, پانی پینے کے لیے بوتل, پانی پینے کے لیے. اس پر بھی گولیاں چلی تھی, یہ نشان نظر آ رہے. تو یہ بتایا گیا تھا اس وقت مجھے امیر اہل سنت کے ساتھ جو بھی تھے, اور پھر مجھے جب یہ مطلب عطا کیا گیا تھا امیر اہل سنت کی طرف سے, تو یہ بتایا گیا تھا مجھے, یہ بوتل اور یہ میرے پاس میں 125 روپے پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا. انشاءاللہ یہ میرے پاس بہت صحیح میں نے رکھنے کی کوشش کی.
ہاں جی غلام یاسین, کیا
مکی بھی نہیں, یہ والا
بیگ بھی ہے, یہ بیگ بھی آپ کے استعمال کا ان کے پاس ہے, غالباً یہ بیگ بھی آپ کے استعمال والا ہے. ہاں جی غلام یاسین,
اس میں بھی گولی لگی ہوئی ہے,
یہ شاید وہ سامان ہے.
جی جی,
جب آپ گولی ہے, یہ کب گولیاں,
جب آپ ایئرپورٹ جامل سنت لاہور سے ایئرپورٹ کے لیے ان کا سامان جو گاڑی میں رکھا گیا تھا نا, تو وہ جو گاڑی پر جو فائرنگ ہوئی تھی, تو وہ جو گولیاں تھی وہ بیگ سے آر پار بھی ہوئی تھی.
دو اسلام بھائی شہید ہوئے تھے,
دو اسلام بھائی شہید ہوئے تھے اس میں,
سجاد و احد. میں اس گاڑی میں موجود نہیں تھا.
جی 25 رجب آپ مطلب تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے, تو بورڈنگ کے لیے ان کو آگے بھیجنے کی ترکیب بن گئی تھی کہ یہ آگے جا کر سامان وغیرہ جمع کرا کر بورڈنگ کارڈ لے لیں. ہائے
ابھی چاروں کا وقت, دونوں جوان تھے کنوارے تھے, اللہ کریم طریق رحمت فرما.
ماشاء اللہ جی غلام یاسین نے یہ بڑی
دیوانگی تو ان کی
یادگار چیزیں سنبھال کر رکھی.
دیوانگی تو ہند کے مسلمانوں کی دیوانگی بھی یار میں نے دیکھی ہے نا, ماشاء اللہ.
اچھا یہ ایک بات پر بات چلی, کئیوں کے لیے شاید نئی بات ہوگی, کہ یہ جو دو اسلام بھائی شہید ہوئے تو اس وقت یہ جو فائرنگ کی جو آوازیں تھیں وہ بھی آپ جہاں تھے کیا وہاں بھی فائرنگ کی آوازیں آئی تھیں؟
فائرنگ ہوئی, گاڑی آگ کے شولوں کی لپیٹ میں تھی, اور میں ایک دم نیچے سیڑھی کی طرف لپکا.
یعنی جب فائر ہوا تھا تب آپ گھر کے اندر تھے؟
گھر کے اندر تھا.
اچھا,
تو میں سیڑھی کی طرف لپکا, یہ میری غلطی تھی, مجھے ایسے حالات میں نکلنا نہیں چاہیے. مجھے یاد پڑتا کہ وہ فائرنگ, ہاں میں نے فائرنگ جبھی تو میں لپکا سیڑھی کی طرف, تو گھر کا ایک بچہ مجھے سیڑھی پر بھاگتا ہوا اوپر آ رہا تھا, اس نے کہا کہ وہ سجاد کو گولی لگ گئی. اس طرح وہ سجاد تھے نا, حاجی یافور کے بھائی, اور احد رضا وہ ایک اور اسلامی بھائی تھے. تو یہ پھر بھی میں نیچے آ گیا سیڑھی اتر کر گلی میں, ہمارا کمپاؤنڈ تھا اس میں ایک عمارت تھی, وہ حاجی خالد کا مکان تھا. تو یہ کہ اتنے میں ایک آدمی آیا, اس نے ٹوپی جالی والی ٹوپی پہنی تھی, اور بڑا ہے نا اطمینان سے یوں کر کے جیسے نہیں وہ ٹہلتا ہوا, اس کو گولی لگ گئی. حاجی یافور میرے ساتھ اس وقت موجود تھے, یہ ہوشیار, کس مولانا کو گولی لگ گئی؟ ہاں یہ میرا خیال سوال تھا اس کا. تو حاجی یافور ہوشیار تھے, اور انہوں نے اس کو کچھ باتوں میں شاید لگایا, اور مجھے حاجی رفیق میرے ساتھ تھے، یاد پڑتا ہے مجھے. انہوں نے کہا کہ آپ فوراً بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، اوپر چلے جاؤ. تو میں وہ سیڑھی چڑھ گیا، پھر پتا چلا یہ دشمن کا آدمی تھا، یہ پیچھے رہ گیا تھا، کنفرم کرنے کے لیے آیا تھا یہ کہ ٹارگیٹ کمپلیٹ ہوا یا نہیں. اس کو سچکا نہیں پڑا، اس نے آگے کال دے دی، جا کر قریب پتا چلا، بوتھ پر اس نے فون بھی کیا کہ اپنا ٹارگیٹ جو تھا وہ صحیح ہو گیا، الیاس مارا گیا. اس طرح وہ غلط فہمی تھی، الحمدللہ میں ابھی تک تو میرا وقت تو پورا نہیں ہوا تھا اس وقت، تو یہ میں اس وقت تو بال بال بچ گیا، ورنہ وہ شاید فائر کر دیتا. اللہ نے بچا لیا، اس کو سوچا ہی نہیں پڑا کہ ہمارا شکار یہ ہے. ہو سکتا ہے میری وہ لباس ہی میرے کو ایک ذریعہ بن گیا، سادہ لباس. میں اگر ٹپ ٹاپ میں ہوتا تو مولانا ٹپ ٹاپ میں بعض وقت پہچانے جاتے ہیں. تو یوں بس میں بچ کر نکلنے میں اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو گیا.
پھر اس کے بعد آپ فوراً کراچی آ گئے تھے؟
پھر وہاں پولیس بھی آ گئی، پولیس آ گئی، اور اب ظاہر ہے جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. وہ پولیس نے مجھے ایئرپورٹ پر پہنچایا. حاجی یافور کی محبت اس وقت اٹھ سامنے آئی میرے. حاجی یافور ان کو پولیس والوں کو تاکید کر رہے تھے کہ اس کا خیال رکھو، ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے وغیرہ وغیرہ. وہ اپنے حساب سے بتا رہے تھے کہ یہ اس کو بس محفوظ کر کے پہنچانا ہے. اپنے بھائی کا ان کو پڑی بھی نہیں تھی، چھوٹے بھائی کی. تو خیر وہ پولیس لے گئی مجھے، ایئرپورٹ کے اندر بھی آئے پولیس والے، اور ہمارا وہ آف لوڈ ہو گیا تھا، کیا بولتے ہیں وہ ہوائی جہاز جو تھا وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا. تو آف لوڈ سامان باہر نکال دیتے ہیں شاید، ایسا کوئی نہیں کہ وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا. تو وہ ڈی ایس پی ساتھ تھا میرے، تو اس نے بیچارے نے کوشش کی کہ مجھے بٹھا دے، لیکن وہ نہیں مانے ایئرپورٹ والے. ہوائی جہاز تو مجھے لیے بھی اگر اڑ گیا تو پھر ہم وہیں رہے، اور کوئی دوسرا فلائٹ راتوں رات پکڑ کے پھر ہم کراچی آ گیا میں. تو کراچی میں وہ دو میرا خیال موبائل لینے آئی تھی مجھے، پھر وہ کوئی سائیں بھائی آ گئے کہ وہ فلاں کی طبیعت خراب ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو دم کر دو. تو میں تو اس کے ساتھ چلا گیا، پیچھے سے موبائل ہے پولیس والوں کی، فرار ہو گئی. صحیح بولتا ہوں، وہ چلی گئی مجھے یوں چھوڑ کر سمجھے. تو پھر وارہ لیے کہ اللہ نے بچا لیا مجھے، اور میں گھر پہنچ گیا. پھر میں نے چار پانچ نمازیں مسجد میں جا کر اسی طرح با جماعت ادا کی فیضان مدینہ میں. پھر وہ باپو شریف اور دیگر ذمہ داران رات کو آئے میرے پاس، الیاس تو نے لگا کیا رکھا ہے یار، ابھی بھی سمجھ نہیں پڑی، اب تم گھر پہ بیٹھو، نمازیں گھر پہ پڑھو، تمہاری جان کو خطرہ ہے. تو یوں مطلب یہ ترکیب بنی.
یہ غالباً ہمارے جو دونوں اسلام میں شہید ہوئے تھے، سجاد اور احد، یہ غالباً ان کے مناظر ہیں. یہ سجاد قادری ہیں یا حاجی یافور کے بھائی ہیں، اللہ ان کو گری کے رحمت فرمائے. اور وہ احد تھے،
احد رضا شاید ڈرائیو کر رہے تھے، اور سجاد میرے
سیٹ پر،
میری سیٹ پر تھے. تو سجاد چونکہ وہ جاندار تھے تو ان کو مطلب وہ دشمن سمجھا کہ یہی ہمارا شکار ہے. اب چہرہ بھی دیکھو نا چمکدار، اور تو وہ یہ سمجھے کہ یہ ہے،
وہ سڑک اندھیری تھی بابا،
اس پر بیچارے کو پورا بسٹ کھول دیا، یہ تو آ کر کے شہید ہو گئے. اور احد رضا کے دل میں، گردے میں شاید گولی لگ گئی، دو گولیاں میرے خیال ان کو لگی. احد رضا ڈرائیونگ پر تھے، سجاد کے والد صاحب کی گاڑی تھی، گاڑی تباہ ہو گئی. خیر تو جب میں اترا نا تو یہ احد رضا بھی مطلب یعنی کہ اس زخمی حالت میں میرے پاس دوڑ کے آ گئے تھے اور کڑا رہے تھے، اور بس وہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، بس میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اس طرح وہ دعا کا کہہ رہے تھے، اور باتیں ادھر ادھر کی نہیں کی انہوں نے. تو میں نے کہا بیٹا درود شریف پڑھو، سب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، میں ان کو اٹھاؤ چلو درود شریف پڑھو. تو انہوں نے پھر الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا شروع کیا، اٹھا کر لے گئے پھر ایمرجنسی میں. ان کا آپریشن بھی ہوا لیکن یہ جانور یعنی بچ نہ سکے, شہید ہوئے.
اللہ 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 اللہ, ان کو ہم شہیدان دعوت اسلامی کہتے ہیں. اللہ ان دونوں پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. ماشاءاللہ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیضان اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ عزوجل کئی سالوں سے آپ کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ ایک مخصوص انداز میں سلا ہوا مدنی سوٹ پہنتے ہیں جس میں سامنے کی طرف دو جیب ہوتے ہیں اور دل کی طرف مسواک کا جیب بھی بنا ہوا ہوتا ہے, گول گلا ہوتا ہے اور کلی والا سوٹ ہوتا ہے. تو ایسا مخصوص انداز یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا اور کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا اس انداز میں سوٹ سلانے کا, اور کس کا یہ آئیڈیا ہے, کس کا مشورہ ہے, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. مجھ گناہگار کے لیے بھی دعائے مغفرت فرما دیجئے اور میرے گھر والوں کے لیے بھی دعائے مغفرت فرما دیجئے.
حاجی اسحاق سومرو, اللہ بیچاروں کو صحت دے, تو بیماریوں سے گزر رہے ہیں. سالانہ اجتماع پہلا یا دوسرا آیا جب, تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ سفید لباس پہنو نا یار, سب سفید پہنے تو اچھے لگیں گے. میری سمجھ میں آ گیا, میں نے سفید لباس اپنایا. تو یوں عیسائی بھائیوں میں سفید لباس ہمارے یہاں عام ہو گیا. اور دو جیب, میرے ایک بہت قریبی دوست تھے, اب وہ ملاقات کم ہوتی ہے, حاجی گل احمد, بہت پیارے عیسائی بھائی ہیں, نیک عیسائی بھائی ہیں. انہوں نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار بتایا گیا, یار آؤ تو وہ جیب رکھا دو. آگے میرے کو دکھا ہے, میں تو دو جیب رکھتا ہوں, میں اس وقت ایک جیب رکھتا تھا. تو بولا دو جیب میں اپنی چیزیں زیادہ سما جاتی ہیں, تو میں نے آگے دو جیب اپنا لیے. اچھا اب یہ مسواک کی جیب کہاں سے آئی؟ تو حاجی توفیق ہمارے وہ بھی ہمارے وہ دوستوں میں سے, قریبی دوستوں میں سے, یہ ایک بار کوئی پتہ نہیں قصہ نکلا, پتہ نہیں دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی یا کیا, یہ اب یاد نہیں آ رہا مجھے. تو مسواک تو میں زمانے سے کرتا تھا الحمدللہ, جب ایک آنے کی شاید مسواک ملتی تھی تو پیس کر کے اس کو چلاتا تھا میں. اور یہ رنگ برنگی اب مسواکیں آ رہی ہیں, یہ نہیں ہوتی تھی, پیلو کی مسواک, ایک ہی مسواک ملتی تھی. میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کے جو بندر روڈ کی طرف وہ دروازہ نا, ادھر بیٹھتا تھا مسواک والا, تو وہاں سے میں خرید کے لاتا تھا. تو مسواک تو رکھتا تھا میں. تو ایک بار وہ حاجی توفیق نے کوئی بات نکلی ہوگی کہ کسی کا مثال دی ہوگی کہ بھائی وہ مسواک آگے جیب اس کی ہوتی ہے, اور یہ کچھ ایسی کوئی بات نکلی تھی. پھر شاید مجھے برنگے اختہ کرنے کے لیے, ابھارنے کے لیے انہوں نے کہا توفیق بھائی نے, آنے تو الیاس رکھے گی نو یہ جیب, تو میں نے بھی رکھ کے دکھا دیا جب تک چل رہی ہے.
توفیق انجینئر,
انجینئر توفیق انجینئر, اللہ کرے سن رہے ہیں, دل جوئی ہو جائے گی ان کی.
حاجی گل احمد بھی انجینئر مشہور ہے,
یہ بھی انجینئر ہے, ہیں بھی انجینئر, یہ دونوں ہمارے ذہین ترین عیسائی بھائیوں میں سے ہیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ,
دعوت اسلامی کو بھی ان کے ذریعے نفع عطا فرمائے. اب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں, بال بچے والے ہو گئے, عمریں بڑی ہو گئی. حاجی گل احمد اپنے
پچھلے دنوں آئے بھی تھے آپ کے پاس, حاجی گل احمد,
حاجی گل احمد سے کبھی
بچوں کے ساتھ آئے تھے
بہت کم, ہاں مطلب ملاقات. حاجی توفیق کو برسوں سے نہیں دیکھا.
اور بھی آپ کے پرانے پرانے توفیق کر کے دوست تھے, اور آپ کافی پرانے,
زبیر بھائی تھے,
حاجی زبیر
بھائی تھے, یہ ہمارے بہت قریب دوستوں میں سے.
حاجی گل احمد صاحب نے درس نظامی مکمل کیا, حاجی گل احمد صاحب
ماشاءاللہ بہت ذہین اور معلومات اچھی, ان کو حاجی توفیق کو معلومات جیسی تیسی, مطالعہ وسیع. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گفتگو اتار کی کتنی پیاری میٹھی میٹھی, گفتگو اتار کی کتنی پیاری